Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala habibihi محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من ذانت به الاسر. وعزیز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے اور پرہیزگار لوگوں پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں, ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں. متصل آیات کریمہ میں ان لوگوں کے حالات بیان فرمائے جا رہے ہیں جو دین اسلام پر ناجائز بحث کرتے ہیں, اور پرہیزگاروں کو ارشاد فرمایا گیا ہے ایسی محافل سے اجتناب کیا جائے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر غلطی سے بھی وہاں بیٹھ گئے ہیں, بھول کے بیٹھ گئے ہیں, یہ بھولنا شیطان کا اگر وسوسہ ہے, کوئی صورت بھی ہے, جب یاد آئے تو اس محفل کو چھوڑ دے. مال قوم ظالمین, ظالم لوگوں کی جو محفل ہے اسے چھوڑ دے. ظلم ہر وہ عمل جو عدل پر نہیں ہوگا وہ ظلم ہوگا, اور عدل کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے, جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. یہاں دو پہلو ہیں. دنیا میں اللہ کریم نے اس مخلوق جسے اس نے نعمت کے لیے پیدا فرمایا, اپنی عبادت کے لیے پسند فرمایا, اسے اس نے زندہ رہنے کا حق اور مذہب اختیار کرنے کا حق عطا فرمایا. دنیا میں حق اور باطل, حابیل اور قابیل سے جو ابتدا آ رہی ہے, قیامت تک کے یہ موضوعات ہیں. اب ان دو پہلوؤں میں وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کا اپنا ایک دعویٰ ہے, اور عجیب بات ہے کہ کوئی انسان پورے معاشرے میں فرد واحد بھی اگر خرابی کر رہا ہے اور تمام معاشرہ اس کے امر کو خراب کہہ رہا ہے, اس کے باوجود اس کے پاس ایسی آراء اور ایسی جسٹیفیکیشن ہوگی کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا عمل درست ہے. اسی بات کو جب آپ دین اسلام اور اس کے مقابل ادیان پر لائیں گے تو وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی اپنے دعوے کی صداقت کے لیے بے شمار پہلو تراش رکھے ہیں, بے شمار موضوع انہیں شیطان دیتا ہے. کلام ذاتی ارشاد فرماتا ہے کہ برے کی برائی کو شیطان اچھا کر کے دکھاتا ہے اور وہ اس میں اور ڈوبتا چلا جاتا ہے. تو جب آپ ان دو پہراؤں میں دیکھیں گے تو وہ جو درست راہ پر نہیں ہیں وہ بھی اپنی راہ کو درست کہہ رہے ہیں, اور جو درست راہ پر ہیں جہاں حقیقی سچائی ہے, کل سچائی ہے, وہ دین اسلام ہے, اس کے داعی بھی دار دنیا میں اپنی حیات بسر کر رہے ہیں. اب دونوں پہلوؤں کو درست اور غلط کے پیمانہ کہاں دیکھا جائے گا؟ جہاں زندگی بسر کی جا رہی ہے اس کا پیمانہ بھی وہیں دیکھا جائے گا. وہی مکہ المکرمہ جہاں غلام نسلن قومیں غلام ہوا کرتے تھے، خاندان کے خاندان غلام رہے، اس غلامی اور اس مالک کی زندگی کا فرق اسی مکہ المکرمہ میں محسوس کیا گیا. کب؟ فتح مکہ کے بعد. پہلے کیا تھا؟ حق تھا، محکومی جس کے ذمہ ہے اس کا محکوم رہنا اس کی ذمہ داری میں سے ہے، اور جو حاکم ہے اس کا حاکم ہونا اس کا حق تھا. وہی لوگ، وہی معاشرہ اس کو ایسا تبدیل فرمایا ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہیں سے حق و باطل کی پہچان انہی لوگوں میں سے ایسی آیا ہوئی کہ وہ چمک، وہ نور، وہ روشنی دنیا کے کونوں تک پھیلا اور مخلوق اس حق سے بہرہ مند ہوئی. مقصد تخلیق کو حاصل کیا مخلوق نے. اللہ کمی بیشیاں معاف فرمائے اور یہ سمجھنا اور یہ نزاکتیں آسان فرمائے. تو جب بات آئے گی عدل کی یا ظلم کی، تو اس میں اس لیے نہیں، ہمارا دعوی ایمانی ہے، اس لیے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ ہے، اس لیے نہیں کہ کلام ذاتی ہاتھ میں تھام آئے. ہمیں کہیں کبھی کسی کے سامنے اپنے اس حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی پہلو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ یہ ارشاد فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب آپ امور دنیا اور وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کے روبرو بحث یا بات کو دیکھیں گے، تو پھر یہ اصول و ضوابط بھی دنیا میں موجود ہیں، اور وہ نظام آئے حیات جو انسان نے خود اپنے لیے بنایا وہ بھی موجود. اب ان دونوں کو کہیں کبھی کسی سطح پر بھی موازنے میں لاؤ گے تو ایک لہجے میں سمجھ آ جائے گی کہ یہ اصول جو خالق ہیں اس کے مقابل کوئی بات آ نہیں سکتی. چاہے اسے قومی سطح پر دیکھا جائے، چاہے اسے عمومی گرد و پیش کے جو حالات ہیں ان پر دیکھا جائے اور جانچا جائے، عزیز داروں میں، گھر میں، حتیٰ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں آ کر دیکھا جائے، اور دنیا کے حصوں میں جہاں جہاں کوئی رمق کسی نظام کی ایسی ہے جس سے انسانیت کو فلاح نصیب ہو رہی ہے، اس کا کوئی نام بھی رکھ دیا گیا ہے، اس کی اصل ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میسر ہے. اور یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو اپنی شوق محبت میں کوئی بول رہا ہے، یہ حالات بھی سامنے ہیں، نظام بھی سامنے ہیں، مخلوق بھی سامنے ہیں، جہاں جہاں جو جو اصول نافذ ہے اس کے ثمرات بھی سامنے ہیں. تو جب بات آئے گی مالکوں میں ظالمین، تو وہ لوگ جو اس حق پر نہیں ہیں. اب اس میں پھر مزید دو پہلو ہیں. ایک وہ پہلو کہ جنہوں نے شرعاً تجاوز کیا، ظاہراً تجاوز پر انکار کر دیا، الہاد میں چلے گئے، لیکن شرک سے ہوتے ہوئے یہ سارے پہلو اسی شمار میں آتے جائیں گے، ایک اور نزاکت پھر سامنے آ جائے. چونکہ محض اقرار کافی نہیں ہے، اس اقرار کا خالص نیت کے ساتھ عمل تک لانا ضروری ہے، چونکہ شہادت عمل ہے. اب وہ پہلو جو منافقت کی ہیں، جب منافق کے انجام کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کا مفہوم ہے کہ دوزخ میں اس کا مقام اور گہرائی میں ہے، اور تپتی دوزخ میں ہے. ظاہراً اس نے اقرار کیا، لیکن حقیقتاً نہ صرف وہ انکار کے پہلوؤں پر ہے بلکہ وہ ایسے تجاوز پر ہے کہ جہاں ایک تو نہ ماننا ہے اور ایک تمسخر کے معنوں میں چلا جائے گا. اور ایک اصول یاد رکھیے، یہ جو حسد ہے، یہ جو اپنی پسند و ناپسند کا نافذ کرنا لازم سمجھا جاتا ہے، دوسرے کے پاس کسی شے سے تکلیف محسوس کی جاتی ہے، اپنی کمی بیشی کو سامنے رکھتے ہوئے آوازاری کے پہلوؤں پر گفتگو اور احساسات محسوس کیے جاتے ہیں، حقیقتاً یہ کیا ہے؟ ہر شے اللہ کریم کی ہے، اس نے تقسیم فرمائی ہے. اب جو قادر مطلق کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، بھلے وہ کسی شے کا نام لے لے، کسی بات کو اپنے سامنے رکھ لے، اس کا وہ انکار یا اس کا وہ احساس جو حقیقت سے ہٹ رہا ہے، حقیقی معنوں میں اس تقسیم پر اعتراض ہے جو رب کائنات نے فرمائی. اب کلی انکار پر ہے تب بھی، اقرار کے ساتھ انکار کی آمیزش لیے بیٹھا ہے اور اپنی بدبختی پیدا کر رہا ہے تب بھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حق اور باطل کے درمیان کوئی راہ ہو، ایسا نہیں. یا تو کوئی عمل حق ہے یا تو کوئی عمل ناحق ہے، یا روشنی ہے یا اندھیرا ہے. بین دین اسلام میں کوئی بات نہیں فرمائی گئی نہ ہے. تو یہاں جب یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو اعتدال پر نہیں ہیں، صراط مستقیم پر نہیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی درست نہیں ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. اب معمولات زندگی اس میں، پھر معاشرے میں جو انسانی ضروریات ہیں، جو باہم انسانی زندگی کے معمولات ہیں، وہ اور بات. جہاں دین کے خلاف بحث آئے گی، جہاں وہ عمل آئے گا جو حق کے مقابل آ رہا ہے، وہاں بیٹھنا بھی درست نہیں ہے. اب انسانی ضروریات، معاشرے، معاشرتی معاملات، عزیز داری، رشتہ داری، غمی، خوشی، بے شمار پہلو ہیں، لین دین. تو اب کسی پہلو میں بھی اگر وہاں بیٹھے ہیں اور ارادہ نہیں ہے کہ اس غلطی کا حصہ بندہ بنے، لیکن وہاں غلطی ہو رہی ہے اور آپ کچھ لمحے بیٹھ گئے ہیں، تو اس حصے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس کا مقصد نہیں ہے وہاں بیٹھنا، لیکن کوئی لمحہ اس کا وہاں بیت گیا نادانستہ طور پر، حالاں فرما دیا گیا کہ جب یہ خیال آئے تو وہاں سے کنارہ کش ہو جائیں، تو فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ. اب دیکھیں یہاں تفریق فرما دی، جو تجاوز پر ہیں وہ کون سی قوم ہوئی؟ ظالم. اور جو حق پر ہیں اور جنہوں نے اس نزاکت کو بھانپا ہے، اللہ نے احسان فرمایا، انہیں متقی میں سے ارشاد فرمایا. فرمایا اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ وہ بات ہے جسے عمومی طور پر نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہ میں جان سکتا ہوں، نہ آپ جان سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نیت ہے، یہ نیاں خانے دل میں ہے، یہ وہ حصہ ہے جو غیر مری ہے. اس کے یہ جو ہماری بصارت ہے، یہ جو نظر ہے، یہ جو بینائی ہے، اس کی دسترس سے باہر ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات تو علیم ہے، سے تو کوئی شے بعید نہیں، ہر شے ہر لمحہ اس کے حضور حاضر ہے. تو فرمایا اور پرہیزگار لوگوں پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں. اس غلطی سے دوری، نیت کا خالص ہونا، کس جماعت میں داخل کر رہی ہے؟ پرہیزگار لوگوں میں. انحصار کہاں ہے؟ نہاں خانے دل میں. ہم جب بات کرتے ہیں متقی کی، تو اللہ کریم ہر ایک کی عبادت قبول فرمائے، چونکہ کوئی کسی کا حال نہیں جانتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کسی کی کوئی زندگی بھر کی ایک تسبیح اسے شرف قبولیت نصیب ہو جائے تو اس کی بخشش کو کافی ہے. تو میں اور آپ کسی کا موازنہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو اپنے امور اتنے ہیں. اللہ ان کمیوں اور غلطیوں کوتاہیوں کی معافی عطا فرمائے, ہم کسی کی بحث کیا کر پائیں گے؟ تو جب متقی کی بات آئے گی تو ہمارے نزدیک بے شمار پہلو فرائض سے نفلی عبادات تک ہیں. کتنی عبادت گزاری ہے اس کے وجود پر, اس عبادت کے کتنے ایک نشان ہیں, ظاہر میں شمار کیا ہے, گنتی کیا ہے, وہ جانے, اس کا اللہ جانے. لیکن وہ جتنی عبادات ہیں اس کا انحصار کس پر ہوگا؟ اس کی نیت پر ہوگا. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ غیر مری حصہ ہے, لیکن مالک کل کائنات خوب جانتے ہیں. تو پرہیزگاری کے لیے خالص عمل, یہاں یہ بھی جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں غلطی اور کوتاہی, ظلم اور زیادتی جہاں کی جا رہی ہے, وہاں سے جو اٹھ رہا ہے اس کی نیت وہاں کی نہیں ہے, تو اسے رب کائنات پرہیزگاروں کی صف میں ارشاد فرما رہے ہیں. اب پرہیزگاروں کی صف میں آ رہے ہیں تو کون سا پہلو ہے جو انہیں وہاں سے یہاں لا رہا ہے؟ خالص ہونا, نیت کا صاف ہونا. اب یہ اخلاص وہ حصہ ہے جو ایمان کی بنیاد, وہاں بھی ہماری ضرورت ہے, عبادات وہاں بھی ہماری ضرورت ہے, معاملات جو روزمرہ کی زندگی ہے اور ایک ایک پہلو ہے وہاں بھی ہماری ضرورت ہے. اللہ رب العالمین مشائخ اعظم کے درجات بلند فرمائیں. اتنا سہل آسان تربیت کا ایک مربوط نظام ہمیں مہیا فرما گئے ہیں, اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے. یہ ساری محنت اسی موضوع پر اور اسی انسانی جو یہ حال کا یہ جو مقام اخلاص کا ہے, یہی اس کا موضوع ہے اور اسی پر اس کی ساری توجہ ہے. بے شمار معاملات سامنے آتے ہیں, بے شمار گفتگو, بے شمار سوالات, بے شمار بحث سامنے رہتی ہے. میں نے آج تک جو زندگی ہے, تھوڑی ہے یا زیادہ ہے, اس ساری زندگی میں جو ایک چیز دیکھی ہے, کہیں بھی سوال پیدا ہوگا, کہیں بھی کوئی کمی بیشی ہوگی, اسے ضرورت ہے پلٹ کر دیکھے اپنے ذکر کو. کہیں کوئی اس موضوع میں, اس میں, اس ذکر اللہ کے اس پہلو میں ترقی چاہتا ہے, وہ حصے جو خالص ہیں ان کی خواہش رکھتا ہے, اس کے علاج میں بھی جو میں آج تک سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ باقاعدہ ذاکر ہو. اور غور کیجئے گا, روزمرہ کے معمولات میں جب ہمارے اندر گراوٹ آتی ہے, کمی بیشی ہوتی ہے, چونکہ قرآن و سنت واضح ہے, اس میں کسی کے ذہنی معیار کی ضرورت نہیں ہے. غلطی بیان فرما دی گئی ہے, نیکی, ورا, تقوی, ہر چیز کے اصول بیان فرما دیے گئے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو جہاں کمی بیشی آ رہی ہے وہاں دیکھ لیجئے گا کہ لفظ سالک رہ رہا ہے, جو امور اختیار کرنے کی رہنمائی ہے اسے چھوڑ رہا ہے. ذکر کی باقاعدگی نہ ہوگی اگر معاملات میں کمی بیشی آ رہی ہے. اپنے بشک گرد و پیش کے حالات میں اپنا معاملہ دیکھیے گا, اور جب ہم بہتری کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں, خیال کیجئے کہ اس لمحے, اس وقت, ان دنوں ایام میں ہمارا ذکر باقاعدہ ہوتا ہے. اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے. اہل جنت جو ہیں ان کے بارے کوئی ایسا پہلو نہیں ملتا جس میں کوئی کمی ہو. مطمئن, ہر پہلو ان کا مطمئن. جنت جگہ ہی ایسی ہے جو اللہ کریم انعام فرما رہے ہیں, اپنے مقرب بندوں کو عطا فرمائیں گے, کہ وہ ہے ہی اطمینان کی جگہ. کوئی کس درجے میں ہے, کسی کا جنت کا حصہ کون سا کسی کو نصیب ہوا, یہ الگ باتیں, لیکن جو جس درجے میں ہے وہاں وہ مطمئن ہے. ایک بات ملتی ہے اہل جنت کی بھی, ایک بات کو وہ بھی یاد کریں گے, وہ ایک ایک سانس جو رب کائنات کی یاد کے بنا گزری ہے وہ بھی انہیں وہ تکلیف دے گی, محسوس ہوگی, اس کا وہ افسوس کریں. اب یہ وہ تکلیف اس پہلو کی نہیں ہے جسے ہم تکالیف کہتے ہیں, یہ وہ اظہار محبت رب کائنات سے ہے کہ انہیں وہ محسوس نزاکت ہوگی کہ میرا ایک ایک سانس جو میرے اللہ کی یاد بنا گزرا ہے, کاش وہ نہ گزرا ہوتا. آج جہاں میں اور آپ اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں, یہ وہ مقام ہے جہاں سانسوں کا مزین ہونا نصیب ہو تو عبدالآباد کامیابی و فوز و عظیم کے جو مقامات ہیں وہاں تک کی اس کی صدا جائے گی. کتنے ایک معاملات ہیں زندگی کے, کتنے ایک پہلو ہیں زندگی کے, ہم سب سمجھتے ہیں کہ میرا زور بازو ہے, میری عقل و دانش ہے جس سے میں چل رہا ہوں. جب میں نہیں تھا تو کیا صبح نہیں ہوتی تھی, میں نہیں ہوں گا تو کیا شام نہیں ہوگی, مخلوق پیدا نہیں ہوگا, اموات نہیں ہوگی, گھر نہیں بسیں گے, یہ پرندوں کی چہچہاٹ نہیں ہوگی. تو تب تک ہے جب تک اللہ کریم کو منظور, سارا جہان جو یہ خلق کا یہ فانی ہے, اس فانی جہان کے اپنے حصے کی فانی جو سانسیں میں تو انہیں پوری کر رہا ہوں. تو دین اسلام صراط مستقیم کلی طور پر انسانی حیات کا احاطہ اس طرح فرماتا ہے کہ کہیں زندگی میں کوئی لکونا, کوئی کمی بیشی نہیں رہتی. اب وہ اعتبار, وہ شوق, وہ محبت جو رضائے باری تعالیٰ کے لیے انسان خالص ہو کر اختیار کرے گا, یہ وہ ابتدا ہے جو اس حق کے رستے کو آسان کر دی, اس پر چلنا سہل فرماتی چلی جائے. تو ضمناً بات آئی, ضرور عرض کروں گا کہ اپنا ذکر جو ہے اسے باقاعدہ اور روزانہ جو ہے اہتمام فرمایا کریں. ہم لوگ باہر جاتے ہیں, ذکر کی محفل میں جاتے ہیں, ہفتہ وار ذکر ہو, ماہانہ ذکر ہو, ماہانہ مرکز کا اجتماع ہو, جاتے ہیں, اللہ جانے میں آنے میں ایک ایک قدم قبول فرمائے, لیکن اس سے مراد یہ ہے اور تقویت نصیب ہو, اور شوق پیدا ہو. اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں مشائخ اعظم نے رواجات میں نہیں ڈالا, ہم اپنے آنے یا اپنے جانے کو کتابوں یا کاپیوں میں تحریر نہیں کر رہے, یہ اس کا احسان ہے کہ ہم اپنے معاملات میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی کمی کوتاہی یا جو غلطی ہے اسے چھوڑیں, اور جو جہاں ہے اس زندگی میں وہ دار الابتلاء میں ہے. ایسا بھی آتا ہے کہ جب اسباق بڑھ گئے, سبق زیادہ ہوگا, ذمہ داری بڑھ گئی, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ محسوس کیا جانا ہوتا ہے کہ شاید مجھے اب مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے. ذکر کرایا جا رہا ہوتا ہے اور خود ساتھ ذکر نہیں کیا جا رہا ہوتا, مجھے بارہا یہ موقع بھی ملا ہے, حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کروا رہے تھے تو میں داخل ہوں, آپ ان کی آواز سپیکر پر سن رہے تھے, میں جب داخل ہوا تو وہ پوری جو ضرب ہے اللہ کی اس کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے اور فرمایا کرتے تھے کہ بندہ بزرگی میں تب پھنستا ہے جب یہ بنیاد چھوڑ دیتا ہے. تو وہاں کی جو غلطی ہوگی وہاں کے مطابق اس کا افزان آئے گا. تو جو غلطی یہاں کی ہوگی مجھے اپنے حساب سے پھر اس کا جواب دینا ہوگا, کیونکہ ہم سارے دار الابتلاء سارے امتحان گاہ میں اللہ میں اپنی حفاظت عطا فرمائے. تو یہ پہلو کہ جو کہیں غلطی ہو رہی ہے وہاں سے اٹھایا, اس میں شامل نہیں ہے, اسے نہیں پسند کہ اس کمی بیشی میں شامل ہو, رب کائنات اسے پرہیزگاروں میں ارشاد فرما دے. تو اللہ کریم ہماری وہ سانسیں جو اس کی یاد بنا گزر گئی ہیں معاف فرمائے, اور جو باقی سانسیں ہیں رب کائنات اپنے نام سے مزین فرمائے. ولکن ذکر لعلہم یتقون, دیکھو اللہ پاک کی ذات کتنی کریم ہے, فرما رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں سے اٹھائے ہیں ان کے ذمے تو کوئی چیز نہیں, ہاں نصیحت ہے کیا, تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں. اس کی تو مخلوق ہے, اس نے تو پیدا فرمایا ہے. یہ جو اہتمام انبیاء اور رسول کا کلام ذاتی کا اس نے فرمایا ہے, یہ احسان فرمایا ہے مخلوق پر. یہ جو انجام آشنائی عطا فرمائی ہے, چاہے وہ پہلو انعامات سے ہے چاہے ہمارے ہی کردار پر سزا سے ہے, یہ کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ تم جس راہ کو جا رہے ہو اس کے نتائج یہ ہیں. تو فرمایا کہ ان کے ذمے کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا حصہ نہیں تھے, ہاں نصیحت ہے. کیوں؟ وہ جو غلطی پر ہیں ان کے پاس موقع ہے, اللہ کریم نے انہیں موقع عطا فرمایا ہے, وہ بھی اپنی نیت اور عمل درست کریں تو پرہیزگاروں میں شامل ہو جائیں. پھر یہ جو غلط اور صحیح ہے معزز سامعین کرام, یہ ہر لمحے ہے, ہر صبح و شام ہے, ہر عمل پر ہے, ہر سوچ پر ہے. محرم الحرام کا مہینہ ہے, ابتدائی اشرہ ہے, اسلامی سال کا پہلا مہینہ, اور اس پہلے مہینے میں جو ابتدا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. یہ وہ ذات ہیں جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, وہ ذات ہیں جن کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہ ذات ہے کہ جس گلی سے گزرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس گلی کو بھی شیطان چھوڑ دے. قرآن کریم لگ بھگ 23 سال میں نازل ہوا, آئندہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئندہ جو 23 سال ہیں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر نافذ تھا, اور فاتحین دنیا کی جب بات ہوتی ہے, فاتحین عالم کی جب بات ہوتی ہے, تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ پورا حساب بیان فرما رہے تھے, جو آخری سمجھا جاتا ہے نا کہ بہت بڑا فاتح ہے, وہ بھی کوئی 7 لاکھ مربع میل تک آتا ہے. لیکن جب اس موضوع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کی طرف لایا جاتا ہے, ایک حضرت عمر فاروق کا جو وقت مبارک ہے 24 لاکھ مربع میل تک فتوحات, اتنی بڑی سلطنت کا امیر اور ایسے زندگی بسر کر رہا ہے کہ ایک منافق کافر बदबخت छुरी लेकर उनके उन्हें चाक कर देता है उनके पेट को। क्यों? ये जिंदगी माने नहीं रखती, ये दुनिया माने नहीं रखती। वह हस्तियां जिंदगी यहां बसर कर रही हैं, देख आखिरत को रही हैं। इसीलिए तो रब कायनात फरमाते हैं कि वो उनसे राजी हैं, इसी हयात में इसी दुनिया में वो उनसे राजी है। रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन इसीलिए उन हस्तियों के नामों के साथ आता। तो इब्तिदा ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से होती है। ए बंदे मोमिन, आज तू जब दुनिया के सौदे देखता है, दुनिया की लज़ात में तू डूबता है, अपनी से इब्तिदा को तो देख। फिर दूसरा पहलू हमारे नजदीक आता है अपने वरा व तकवे का, अपनी जात का, अपनी जरूरियात का, अपने खानदान अहल आयाल औलाद का। फिर इस माह मुबारक में खानवादे रसूल की शहादत है। कौन जात होगी इन हस्तियों से बढ़कर मुकद्दम मोहतरम? तो दुनिया में जो बात अर्ज करता आ रहा हूं कि दो ही पहलू हैं, या सही है या गलत है। हर अमल हर मौके में किसने किस राह का इंतखाब किया है, यही पहलू देखा जाएगा। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल के बाद जब खिलाफत की बात आई तो यजीद ने जब ऐलान अमारत किया तो उस वक़्त मोहतबर हस्तियों की बैत जो है वो शुमार होती थी। उस वक़्त के मौजूद हस्तियों में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नामी नवासे रसूल, आपका एहतराम, आपका लिहाज, आपका शुमार कि आपने कहाँ किसकी बैत की या न की, ये वो मामला है जिसका असर पूरी मुमलकत पर पड़ता है। इसी तरह और बरगुजीदा हस्तियाँ भी हैं, चूँकि यहाँ खानवादे रसूल की इस अजीम कुर्बानी की बात आती है तो मौजू सिर्फ यहाँ इसलिए आ जाता है। ये भी एक अलग बात है कि ये जो मुहर्रमुल हराम का ये जो अशरा है, ये जो दसवीं मुहर्रम की बात है, इस पर भी हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहकीक की है, तहरीर फरमाई है, और वो जो तहरीर फरमाई है वो आम है कि ये भी इस पर भी बहस है कि ये वाक़या दसवीं मुहर्रम का है भी सही कि नहीं। लेकिन मुहर्रमुल हराम का महीना और इस दर्दनाक वाक़े का वकूअ पज़ीर होना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर जो वाक़यात बयान किए जाते हैं तो बाकायदा इस वाक़े को जब तहरीरी सूरत दी गई है तो लगभग एक सदी गुजर चुकी थी जब इसे तहरीर किया गया। अब रावी कौन है, रवायात क्या है, किसको क्या पसंद है, कौन कहाँ बैठा, किस मखलूक को मुखातिब कर रहे, बेशुमार पहलू हैं। लेकिन इस हकीकत को कोई नहीं जुटला सकता कि खानवादे रसूल की इतनी बड़ी अजीम जो कुर्बानी है इसे कोई नहीं जुटा सकता। था क्या वो असूल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाए थे? उनसे तजावज किसी तरफ नहीं हो सकता, ना उस तरफ ना इस तरफ, भले खानवादे रसूल अपनी जान जो है इस अमल के मुकाबले में आकर तय तेक करा दे। तो अहले कूफा का बेशुमार तहरीर आपको भेजना, पैगाम भेजना कि जी हम बैत नहीं करना चाहते, और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि वहां आपका घर भी था, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां रिहाइश भी रखी थी, वहां आपका वक्त मुबारक भी गुजरा था, तो आप ان کے اس بات پر, اور عطا کے تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ آخر انہوں نے جو خطوط لکھے انہوں نے قیامت کے حساب کتاب کی بھی بات کی تھی آگے, آج اگر آپ ہماری بات پر دھیان نہیں دیتے تو یہ معاملہ ہم قیامت کو جا کر پیش کریں. تو آپ تشریف لے گئے, بے شمار صحابہ نے آپ کو یہ بھی عرض کی کہ یہ درست نہیں ہے عمل, یہ دھوکہ ہوگا. آپ جنگ کے لیے تشریف لے کر ہی نہیں جا رہے تھے, کیونکہ جب آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں تو حج کا موقع ہے, اور حج کے موقع پر تو خطہ عرب سے باہر کے لوگ بھی آ گئے ہوں گے حج کے لیے, تو وہاں اگر آپ کوئی بات فرماتے تو کہاں ریاست کے ستون ہوتے اور کہاں امیر کا جھگڑا رہتا, مخلوق تو آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. تو آپ اہل خانہ کے ساتھ تشریف لے کر گئے, اور آپ کو کوفہ پہنچنے سے پہلے روک لیا گیا کہ دمشق لے جائیں گے. اور جب موضوع آتا ہے شہادت کے حوالے سے بات آتی ہے, تو آپ نے وہ سارے خطوط جو تحریر کیے گئے جن کے حاشیوں میں سینکڑوں لوگوں کے نام اور دستخط موجود تھے, جو اصل سبب بنا ان منافقوں کو اس حادثے تک لانے کا, جو سبب بنا کہ یہ جو کچھ ہم نے شرارت کی ہے, جو کچھ ہم نے لکھا ہے, اس لکھے ہوئے کو اگر یہ بادشاہ کے اور ہمارے اور ان کے روبرو یہ بات آتی ہے تو ہمارے تو سر قلم کر دیے جائیں. اور خیبر کے قلعوں کی تاریخ دیکھیے گا کہ جو لوگ وہاں سے نکالے گئے تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں منافقت کی تھی, جو لوگ وہاں سے نکالے گئے تھے ان کا سفر دیکھیے گا, ان کا سفر اور ٹھکانے بھی کوفہ کی طرف ملتے. ایسا نہیں کہ اسی وقت کو بنیاد وہاں سے رکھ دی گئی. یہ اسلام دشمنی تھی جو وہ برسر بزم میدان کارزار میں قوت بازو کے ساتھ تو نہیں نبھا سکتے تھے, انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا, اس لبادے میں رہتے ہوئے انہوں نے ظلم ڈھائے. لیکن دنیا کی زندگی میں فتح و شکست کی بات نہیں ہے, فوز عظیم رب کائنات اسے فرما رہے ہیں جو بحالت ایمان جا رہا ہے, جو اس کی رضا کے لیے زندگی بسر کر رہا ہے. اگر بادشاہیوں کو دیکھنا ہو تو بادشاہی تو فرعون کی کتنی بڑی تھی, شداد کی کتنی بڑی تھی, عاد اور سمود کی کیا کیا حالات بیان فرما, آج بھی ان کی نشانیاں میسر ہیں. تو دنیا میں اس کا پیمانہ کوئی کچھ بھی رکھ لے, ہمارے لیے وہ پیمانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا اصل وہی ہے, اور جو اس پیمانے کو نہ سمجھے نہ اختیار کرے وہ بھی مانے گا, پھر فرصت نہیں ہوگی, پھر پلٹنا نہیں ہوگا, پلٹنا بھی مانگے گا لیکن میسر نہیں آئے گا. روز معاشر تو او سور پھونک دیا جائے گا, خلق ختم ہوگا, پھر بات ہے. یہاں جب روح قبض ہو رہی ہوگی تو جو موت کے فرشتوں اور جس پر موت وارد ہو رہی ہے اس کے ماں بہن جو کلام ہے, کہانی تو وہیں سے شروع ہو جائے گی, آنکھیں تو وہیں کھل جائیں گی. اللہ کریم آسانیاں عطا فرمائے, غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی عطا فرمائے. تو پھر یہاں سے جو چیز ہم اپنے لیے لیں گے, جو چیز ہم سمجھیں گے, وہ یہ ہے کہ نہ دنیا کی کوئی حیثیت ہے, نہ مال و دولت کی کوئی حیثیت ہے, نہ ذات کی اولاد کی کوئی حیثیت ہے. اگر کوئی ایک پہلو مقدم رکھنا ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ, اور اس کے اصول و ضوابط میری اور آپ کی پسند پر نہیں, وہ پسند ہوگی جو ارشاد فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. خانوادہ رسول اسی لیے قربان. آج اگر اظہار محبت ہوگی, آج ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اظہار محبت کر رہے ہیں اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام میں یہ پیمانہ تحریر فرمایا ہے، میں وہ بھی آپ کی نظر کروں گا۔ چونکہ واقعہ کربلا جو ہے اس میں دو پہلو، ایک وہ پہلو جو حق کا ہے اور ایک وہ پہلو جو ظلم اور زیادتی کا ہے، تجاوز کا ہے۔ اب ظاہراً کیا ہوا؟ ظاہراً حق پر جو ہستیاں ہیں وہ شہید ہوئی ہیں، اور ظاہراً دوسری طرف کیا ہوا کہ جو مسلح فوج اور جتھا اور دستہ ہے دنیا کے اصول و ضوابط میں، اس نے شہید کیا، وہ موقع پر زندہ ہیں۔ جو شہید ہوئے ان کی زندگی، ان کا نام، ان کا تذکرہ اس دنیا میں بھی دیکھ لیں، اور جنہوں نے ظلم کیا اور ظاہراً وہاں پر حیات میں تھے، ان کی حیات جو ہے وہ موت میں بدل چکی ہے، بدبختی میں بدل چکی ہے۔ جہاں تذکرہ ہوتا ہے، کیسے تذکرہ ہوتا ہے؟ اور یہ تو اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے۔ تو جو بات وہاں ہوگی وہ کیا ہوگی؟ پھر اللہ جل شانہ کا اپنا کرم اور احسان، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے خانوادے کو، اس مبارک خون کو کیا مقام عطا فرمانا تھا، یہ وہ رب کائنات بہتر جانتا ہے۔ ہماری تو سوچوں کی دسترس بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ تو اس زندگی کے پہلو کو حضرت جی نے جو اشعار میں ڈھالا ہے، ہر جو شعر کا مصرع ہے وہ دونوں ایک پہلو کو، جو پہلا حصہ ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کی عکاسی کر رہا ہے، اور اصول و ضوابط بیان کر رہا ہے۔ جو اسی شعر کا دوسرا مصرع ہے، وہ جو مقابل آئے، جو یزیدیت کی کیفیت ہے، جو آج بھی حق و باطل کے جو پہلو ہیں، یا ہمارے بعد بھی جب تک یہ دنیا قائم ہے موجود ہیں، جس میں سے انتخاب کرنا ہے کہ ہم کس پہلو میں ہیں، دونوں بیان فرمائیں۔ آپ نے جو تحریر فرمایا، آپ فرماتے ہیں، ڈھل گیا سنت کے سانچے میں حسین، ڈھل گیا سنت کے سانچے میں حسین، ہے خلاف سنت سرور یزید، جان دے کر حق کو روشن کر گیا، جان دے کر حق کو روشن کر گیا، بڑھ گئی اس سمت تاریکی مزید، اے نمونہ خلق نبوی کا حسین، اے نمونہ خلق نبوی کا حسین، جس سے محرومی کا ہے مظہر یزید، جان و مال و خاندان قرباں حسین، جان و مال و خاندان قربان حسین، دار دنیا کی طلب کا در یزید، کٹ گیا سر چک نہ پایا یہ حسین، کٹ گیا سر جھک نہ پایا یہ حسین، جھک گیا باطل کے جو در پر یزید، آج بھی حق کی علامت ہے حسین، آج بھی حق کی علامت ہے حسین، آج بھی ہے ظلم کا مظہر یزید، خود کو دیکھو کون سی صف میں ہو تم، خود کو دیکھو کون سی صف میں ہو تم، جس کا قائد ابن حیدر یا یزید۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ کی شہادت نے رہتی دنیا تک حق و باطل کی جو تقسیم ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اسے اپنے خون سے سینچ کر مخلوق کو نمونہ پیش فرمایا ہے۔ آئیں اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے بول چال میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے میاں بیوی کے اصول میں، دیکھیں تو سے ہماری سوچیں کیا ہیں، ہماری چاہتیں کیا ہیں، ہمارے عمل، ہمارے امور کیا ہیں. اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، نہ کوئی رہے گا. اگر کوئی نہیں رہا تو ہم بھی نہیں رہیں گے. تو جو ہیں، جو زندگی بسر کر رہے ہیں، جو امور اختیار کر رہے ہیں، اسے اس پیمانے پر تولیں. جب اس پیمانے پر تولو گے تو شہادت بھی جو نصیب ہو اس میں بھی رسوائی نہیں ہے، اس میں بھی کامیابی ہے. دنیا کے حالات کی بات آتی ہے، وطن عزیز کی بات آتی ہے، اور آج کتنا وقت گزر چکا ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کو کہ زندگی کو معطل کر کے رکھ دیا گیا ہے. دوا تو کجا، خوراک مل رہی ہے جانے یا نہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری باتیں کیا ہیں، ہماری گفتگو کیا ہے. اللہ نہ کرے اس وطن عزیز کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ہم کیا کریں. پھر اگر آپ کشمیر کو، جو میں سمجھ سکا ہوں، کم علم بھی ہوں، ناقص سمجھ بھی ہے، اس ساری کمی کے باوجود جو میں سمجھ سکا ہوں، آج بھی یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ معاملہ ہے کشمیر، تو میں سوچتا ہوں کہ جب تقسیم ہند ہو رہی تھی تو معاملہ کشمیر پر تقسیم ہوئی تھی یا پاکستان کے نام پر تقسیم ہوئی تھی؟ جو ہمارے کشمیری بھائیوں نے فیصلہ کیا تھا وہ کیا فیصلہ تھا، کہ ہم بھارت کے ساتھ رہیں گے یا ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے؟ تو جب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے اور ہمارے قائدین نے اسے شارق قرار دیا تھا، آج معاملہ کشمیریوں کا ہے یا اسی طرح کا ہمارا بھی ہے؟ یہ کمزوریاں ہیں جو اپنے موقف سے پیچھے ہٹاتی ہیں، یہ بزدلی بے عملی کا نتیجہ ہے. اسلام یہ نہیں فرماتا کہ قتل و غارت کی جائے، لیکن اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک در کا بندہ غلام رہتا ہے، در در کا غلام نہیں رہتا. بہت خوبصورت ملک ہے وطن عزیز. آپ گرم سمندر سے دیکھیں، برف پوش چوٹیوں تک دیکھتے جائیں، کوئی خطہ زمین جو مالک کائنات نے پیدا فرمایا اس حصے میں نہ عطا فرمایا ہو، کوئی جنس جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے، کوئی معدنیات جو زیر زمین رب کائنات نے رکھ چھوڑی ہے، اس خطہ زمین میں دیکھو. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ واحد ملک ہے، اس کی در آمد ہو یا بر آمد ہو، دونوں معاملے روک دو اور بے شک دیوار ڈال دو کہ نہ یہاں کوئی شے لا سکتا ہے نہ یہ باہر کوئی بیچ سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ ملک نہ صرف چل سکتا ہے بلکہ ترقی کر سکتا ہے. اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اسے باہر سے لینے کی ضرورت ہی نہیں. کیا کمی ہے، کبھی سوچا ہے؟ ہم یہ تفریق بھولتے جا رہے ہیں. جو نظم حضرت جی نے تحریر فرمائی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہلو اور یزید جو دوسرا پہلو، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم کس راہ کے مسافر ہیں. طاقت نور ایمان سے ہے. بڑے لاغر وجود تھے، نحیف وجود تھے. ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں. بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا، تو جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان کا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کا دو گنا فرق تھا. تو وہ فرماتے تھے مجھے اس نے نہیں باندھا، کوئی اور تھا جو مجھے باندھ کر چلا گیا. تو اصل طاقت تو رب کائنات کے پاس ہے. ہم جینے کو کامیابی سمجھتے ہیں، حالاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر موت نصیب ہو جائے تو وہ کامیابی ہے. بات کرتے ہیں کہ دونوں حکومتوں کے پاس جو ہیں وہ ایٹم بم ہیں، جو اللہ نے مسلمان کو دیا ہے اس کے مقابل کوئی طاقت ہے. لفظ جہاد سے بڑا کوئی بم کسی کے پاس نہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے، انفرادی باتیں نہیں ہیں. جب قومیں انفرادی فیصلے کریں گی تو فساد ہوگا، خرابی ہوگی. حکومت فیصلہ کرے گی، ذمہ دار ہوگی. اور آج کہتے ہیں نا عوام کی عدالت، میاں عوام کی عدالت کیا ہے، ہماری کیا دسترس ہے تم تک؟ عدالت تو جب لگے گی جب مالک کل کائنات کی ہوگی. آج موقع ہے میرے پاس بھی، آج موقع ہے مقتدر حصے کے پاس. ہمیشہ ہر خرابی کے مقابلے میں، ہمارے کشمیری بھائیوں کی اظہار محبت میں، ہمارے وہ بھائی جو بھارت کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، انسانیت کی جو تذلیل ہو رہی ہے بھلے وہ غیر مسلم بھی ہو، چاہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہی ہو، چاہے وہ آسام میں ہو رہی ہو، چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، ہر ایک تک اگر عدل کی رسائی ہو سکے گی تو وہ نور ایمان سے ہو سکے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات میں اپنے اظہار محبت میں کہہ رہا ہوں، یہ مثال دنیا میں ایک دفعہ ہی ثابت ہوئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دنیا میں نافذ کیا گیا تھا. آئیں سب سے پہلے اپنی ذات کو جانچیں، ہماری راہ کیا ہے، اپنے ذکر کو مضبوط کریں. دنیا کو دیکھ کر مت جئیں، آخرت کو دیکھ کر جئیں. آخرت کو دیکھ کر جئیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راہ نصیب ہوگا. اس راہ پر چلو گے تو اس وطن کے جو فرائض، اس قوم کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھاتے چلے جاؤ. اور اس غلطی میں نہ رہنا، میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، ہر شے رب قدرت کے اختیار میں، وہ جو چاہے وہ ہو. ہمارے ذمے کیا ہے، اپنی نیت. وہ بڑھیا کی طرح خریداروں میں ایک سکہ اٹھائے کہ جب خریداروں کی بات آئے گی تو پھر اس خریداری میں یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے گا. تو ضرورت اپنی نیت کی ہے. اللہ کریم ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے. اللہ کریم ہر وہ سانس جو اس کی یاد بنا گزری ہے وہ معاف فرمائے. ہر سانس اپنے نام سے مزین فرمائے. یہ موقع ہے، اللہ پاک اس میں اپنا قرب عطا فرمائے. خالص اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب فرمائے. اللہ پاک اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمیں قوت ایمانی عطا فرمائے، غیرت ایمانی عطا فرمائے. ہم نہ صرف اس کا تحفظ بلکہ امت کی بہتری، انسانیت کی بہتری کے لیے، اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فل لنا من وكنا صابرا، ربنا ظلمنا انفسنا ارحمنا لنكونن من الحاسرين، رب اجعلني مكيم الصلاه من ذريتي وانا وتقبل دعاء، ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين ولكم الحساب. يا الله ہم خطا کار گناہ گار ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما. یا اللہ تیری یاد بنا جو سانسیں گزری ہیں معاف فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے محرم الحرام کے اس مہینے میں، اسلامی سال کے اس ابتدا میں بار الہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. یا اللہ ہم کمزور ہیں, بار الہ ہماری محتاجی دور فرما, ہماری ضروریات پوری فرما. تو غفور رحیم ہے, بار الہ ہم بیمار, تنگی تکلیف بیماریاں بار الہ اس دار الابتلاء میں آسانیاں فرمائے. ہم کمزور ہیں میرے مالک, ہم امتحان قابل نہیں ہیں, بار الہ ہمیں آسانی سے اور ایمان کی زندگی عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, تو نے احسان فرمایا ہے, اللہ اللہ کی توفیق عطا فرمائی ہے. بار الہ تو غفور رحیم ہماری کمی بیشیاں معاف فرماتے ہوئے ہمیں استقامت فی الدین عطا فرما, دین کو جاننے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, وطن عزیز پر رحم فرما. یا اللہ ہماری گناہ اور کمزوریاں معاف فرما, ہمیں عادل حکمران عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی جو اس وقت اسی کرب و بلا کی کیفیت میں اپنی حیثیت سے گزر رہے ہیں, ان کے حال پر رحم فرما. یا اللہ کفر کا تسلط ہے, ظلم ہو رہا ہے, یہ مظلومیت, یہ ہماری سزائیں ہمارے کردار کی وجہ سبب ہے. بار الہ تو غفور رحیم حال بدل دے. یا اللہ اس مخلوق کے دل میں وہ نور ایمان پیدا فرما جو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق کو ایک بار پھر آشنا فرما. یا اللہ یہ سانسوں کا بندھن ٹوٹنا ہے, بار الہ ہمیں وہ موقع عطا فرما کہ تیرا کلمہ پڑھتے اس موت کو بھی بندہ گرائے, شہادت عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, غزوۃ الہند کا مجاہد بنا, اس میں شہادت عطا فرما. بار الہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تیری شان ہے, بار الہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرمانا جس کے ہم اہل ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمته.
الله 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 الله